हमने देखा था आयत 164 में अल्लाह ताला की तख्लीक की बात कि इन नफी खल्क समावाती वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली व नहार वल फुल्क अल्लती तजरी फिल बहरी बिमा यनफाउन नास, और उसके बाद फिर आसमान से बारिश की बात थी, फिर बारिश के बाद जो बात थी वो क्या था कि फअहया बिहिल अर्द बाद मौतिहा, बारिश के साथ हम मुर्दा जमीन को जिंदा करते हैं। ये जुमला कुरान पाक में बहुत जगह आता है। कैसे मुर्दा जमीन जिंदा होती है, आप इसको महसूस करें। कभी किसी डेजर्ट से गुजरे हों, किसी सहरा में गए हों, किसी अरब मुल्क में आप आए हों, तो आपने देखा होगा कि दूर दूर तक ऐसे लगता है कि जैसे एक मुर्दगी छाई हुई है, एक बेजानपन का एहसास है। इसके बरक्स जब आप किसी बाग, किसी खेती से गुजरते हैं तो खुद ब खुद आपको जिंदगी के आसार दिखते हैं। अल्लाह ताला ने तो अपने नक्शे और अपनी खूबियां दुनिया में फैला के रखी हैं। अल्लाह ताला वाकई हमें गौर करने वाला दिल और आंखें बना दे दे कि जो अल्लाह की इस कायनात को देख सके और उसके अंदर से वाकई उस बनाने वाले को देख सके। आपको पता है कि जो चीज बनती है ना, बनाने वाला हमेशा उससे ज्यादा अच्छा होता है। आप सोचिए कि अगर अल्लाह ताला ने ये सब कुछ बनाया है तो फिर वो बात कितनी खूबसूरत होगी। चलिए अगली आयतों पे चलते हैं। वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, बास लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के शरीक औरों को ठहरा कर इनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए। ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में बहुत सख्त होते हैं। काश के मुशरिक लोग जानते, जबकि अल्लाह के अजाब को जान लेंगे कि तमाम कुव्वत अल्लाह ही को है और अल्लाह तआला सख्त अजाब देने वाला है, तो हरगिज शिर्क न करते। जिस वक्त पेशवा लोग अपने ताबेदारों से बेजार हो जाएंगे और अजाब को अपनी आंखों से देख लेंगे और सारे रिश्ते नाते टूट जाएंगे, और ताबेदार लोग कहेंगे कि काश हम दुनिया की तरफ दोबारा जाएं तो हम भी इनसे ऐसे ही बेजार हो जाएं जैसे ये आज हमसे बेजार हैं। इसी तरह अल्लाह तआला इन्हें इनके आमाल दिखाएगा इनको हसरत दिलाने को, ये हरगिज जहन्नुम से ना निकलेंगे। ये थी आयत नंबर 165-167। इसका उन्वान है जिससे शदीद मोहब्बत होगी वही माबूद बन जाएगा। पिछली आयतों में अल्लाह ताला की तखलीक की बातें देखी, अब यहाँ अल्लाह ताला लोगों की नाशुक्री वाले रवैयों का तذکرہ फरमाते हैं कि इतनी खूबसूरत चीजें देखने के बावजूद, इतना कुछ लेने के बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके दिलों में अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत दूसरों की होती है। ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह की इस कायनात को वैसे नहीं देखते जैसे देखने का हक है। यहाँ एक बात काबिले गौर है कि अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत में शदीद हैं। ये नहीं कहा कि दूसरों से मोहब्बत नहीं करते। अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं कि हम दूसरों से मोहब्बत ना करें? क्या हमें घर, माल, औलाद, बच्चे, शोहर, बीवी इनसे मोहब्बत ना हो? नहीं, ऐसा कोई मुतालबा नहीं है। सिर्फ मुतालबा क्या है कि सबसे अपर हैंड अल्लाह की जात का हो। आगे भी इंशाल्लाह सूरत तौबा में भी एक आयत आएगी जिससे हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने कितना ज्यादा, यानी उसमें हमें चैनलाइज कर दिया कि तुम्हारी मोहब्बतों का रुख क्या होना चाहिए। लेकिन एक मोहब्बत ऐसी होती है कि जो इंसान को शिर्क की तरफ माइल कर देती है। इंसान की फितरत में अर्ज है, उसकी फितरत का ये तकाजा है कि वो किसी से मोहब्बत करे। इंसान जब अल्लाह से वो मोहब्बत नहीं करता तो फिर उसके दिल में किसी और की मोहब्बत आने लगती है। वो किसी गैर की हो सकती, किसी बुत की हो सकती, किसी जिंदा या मुर्दा इंसान की हो सकती। दिल कभी खाली नहीं रहता। जैसे आपने देखा होगा कि जिस घर में कोई, आपने सुना होगा कि खाली घर जिन्नों के बसेरे बन जाते हैं, भूत आ जाते हैं। जिस घर में कोई बहुत अरसा ना रहे वहां ऐसी ऐसी अजीबोगरीब चीजें आने लगती हैं। बिल्कुल यही कैफियत हमारे दिलों की है। जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत शदीद नहीं होती फिर वहां जरूर ही शैतानों की और ऐसी चीजों की मोहब्बत आने लगती है कि जो इंसान को फिर अल्लाह के रास्ते से माइल कर देते हैं। इंसान एक कमजोर हस्ती पैदा किया गया, इसको किसी ना किसी जाहरी सहारे की जरूरत होती है। अगर अल्लाह को अपना सहारा ना बनाया जाए तो फिर इंसान मोहब्बत के ये जज्बात किसी दरगाह पे जाके कुर्बान कराता है, या किसी कब्र के आगे माथा टेक के, या किसी जिंदा या मुर्दा बुजुर्ग या पीर को अपना मुश्किल कुशा बना के ऐसी मोहब्बतों को निछावर करके आता है। और उसको उम्मीद क्या होती है कि कल जब आखरत में जाऊंगा तो वहां ये सब मेरे काम आएंगे। इन आयात में अल्लाह ताला ने ऐसे तमाम लोगों की गलत फहमियों को दूर कर दिया कि आज दुनिया में ही बच जाओ, कल वो लोग तुमसे बेजार होंगे और तुम उनसे बेजार होगे। लेकिन बात यह है कि इंसान अल्लाह से मोहब्बत तब करेगा जब अल्लाह की इस कायनात पे غور کرے گا. اور ایسی ہی محبت پھر دیرپا بھی ہوتی ہے. ہمارے لیے اس میں عمل کی بات یہی ہے کہ ہر مشکل میں اللہ کو پکارنا ہے, اور کسی کی ظاہری چمک دمک اور رونق کو دیکھ کر, کسی کے آگے لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ کے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ کوئی بہت پہنچا ہوا بزرگ ہے. غیر معمولی قوتوں کا حامل صرف ایک ہی ساتھ ہے, اور وہ اللہ کی ذات ہے. جس کو اللہ کی بڑائی سمجھ میں آ گئی, پھر وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں جائے گا. کل قیامت کا دن جو دل کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے والا دن ہوگا, جہاں سارے موٹیوز ختم ہو جائیں گے, وہاں وہ لوگ ایک دوسرے سے اس طرح بیزار ہوں گے لیکن واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں. حالانکہ لوگ حسرت کریں گے کہ کاش ہمیں ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تو ہم ان سے ایسے بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے بیزار تھے, اور اللہ کرے کہ دنیا میں ہی یہ حقیقت ہم کو سمجھ آ جائے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, لوگوں زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابے داری کرو, تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا, گو کہ ان کے باپ دادا بے عقل اور گم کردہ راہ ہوں. کافروں کی مثال تو ان جانوروں کی سی ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں, یعنی سمجھتے نہیں. وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں, انہیں عقل نہیں. یہ تھی آیت نمبر 168 سے 171 168-171. ان کا عنوان ہے شرک کیا ہے, جذبات عبودیت کی تسکین غیر اللہ سے چاہنا. ان آیات میں بہت خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شرک کو واضح کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان کے دل کی پکار ہے کہ وہ کسی سے چاہے, کسی کی عبادت کرے, کسی کے آگے اپنے آپ کو جھکائے. ایسا شخص جب اللہ کے آگے نہیں جھکتا تو دوسروں کو مرکز عقیدت بنا لیتا ہے. ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ جیسے اللہ کے راستے کو چھوڑ کے کسی غیر کی طرف جانا, وہ شخص ایسے ہی ہے جیسے جانوروں کو چرانے والا چرواہا, اس کے پیچھے جانور اس طرح آتے ہیں صرف اس کے منہ کی آوازوں کو سنتے ہیں. کبھی آپ نے کوئی ایسا ایکسپیرینس کیا ہو کہ کہیں بکریوں کو چراتا ہوا ایک چرواہا دکھے, اس کے پیچھے بکریوں کا ایک ریوڑ ہوتا ہے, بلکہ بکریوں والے کے تو وہ پیچھے ہوتا ہے, بکریاں آگے ہوتی ہیں. وہ اپنے منہ سے کچھ ہوں ہاں کی آوازیں نکالتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جانور جو ہیں وہ سیدھے ہونے لگتے ہیں. اسی طرح مشرک کا حال ہے, اس کو سمجھ کچھ نہیں آتا. اصل میں یہ وہ شخص ہے جو اپنے باپ دادا کے طور طریقوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا. اس کو یہ پتا ہے کہ یہ میرے باپ دادا شروع سے یہ کرتے تھے, جب اس سے اس کی کوئی دلیل مانگو تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی, کوئی اس کی وجہ نہیں ہوتی, اور اس طرح سے پھر وہ کسی غیر کو مقدس جان کر تو ہم پرستی کا شکار ہو جاتا ہے. اور اس کا حال کیا ہو جاتا ہے کہ کچھ چیزوں کے ساتھ, کچھ پراسرار قسم کی چیزوں کو, کچھ کہانیوں کو گھڑ کے پھر وہ اسی کے ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو چلانے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایسے ہی لوگوں کی بات کو واضح کر دیا کہ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے حکموں کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے چیزوں کو مقدس بنانے والے ہوتے ہیں, ان کا تو یہی حال ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, حلال کھانے کی بات ہوئی, اور خطاب ہے یا ایھا الناس سے, اوپن انویٹیشن, کھلا خطاب. کسی کو نہیں کہا کہ یہ ایک کے بات ہے تو دوسرے کی نہیں. کہاں یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والوں کو کہا, اب یہاں یا ایھا الناس کہا. اللہ تعالیٰ مخلوق سے اپنی محبت کی دلیل دے رہا ہے کہ دیکھو اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرنے والے ہو یا تم اس کو نہیں بھی مانتے لیکن حلال کھاؤ گے تو اس سے فائدہ تمہیں خود کو ہی ہوگا. اور اس آیت سے ایک یہ بھی پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کھانے سے منع نہیں کرتا, کھلو کھاؤ منع نہیں ہے, لیکن کرنا کیا نہیں, ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنا. شیطان کے قدموں کی پیروی کیا ہے کہ حلال کو حرام کر لینا یا حلال کھا کے حرام کام کرنا, اور جس ذات سے زیادہ لینا اسی کی زیادہ نافرمانی کرنا. ہم ذرا سوچیں عملی زندگی میں کہاں شیطان کے قدموں پہ چل رہے ہیں. جس دن عام کھاتے ہیں, عام طریقے کی سادی سادہ کھانا کھاتے ہیں, اس دن پھر بھی نماز وقت پہ پڑھتے ہیں, اس دن پھر بھی ہماری زندگی میں ذکر اذکار کا کچھ نہ کچھ تذکرہ ہوتا ہے, لیکن جو ہی جس دن اچھا کھاتے, خوب اچھا کھا پی کے آتے ہیں, اس دن شاید فجر کی نماز بھی ہماری چھٹ جائے. کیا انسانوں کی یہ ناشکری نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کھاؤ شکر کرو, کھاؤ گے تو شکر کرو گے, خوب اچھا کھاؤ اور خوب اچھے کام کرو. اسلام نہ کھانے سے منع کرتا ہے, نہ پینے سے منع کرتا ہے, نہ اچھا پہننے اور اوڑھنے سے منع کرتا ہے, لیکن اسلام کا تقاضا کیا ہے کہ پھر اچھے بچوں کی طرح اچھے انسان بنو. جیسے اپنے بچوں سے تم چاہتے ہو کہ وہ کھا پی کے اپنے آپ کو بگاڑے نہ, اس طرح تم بھی نہ بگڑو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ شکر گزار کھانے والا صبر کرنے والے روزہ دار کی طرح ہے. تو جس طرح روزہ رکھ کے صبر کر کے اجر پایا جا سکتا ہے، اسی طرح روزہ رکھ کھولتے وقت شکر کرتے ہوئے بھی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رہتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ رزق حلال کا انسان کے اعمال سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ آدم علیہ السلام نے جب ایک لقمہ حرام کا منہ میں ڈالا، اپنی اصطلاح میں آپ اس کو حرام ہی کہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کی نافرمانی تھی۔ اللہ نے منع کر دیا تھا، لا تقربہ ہذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس کو کھانا منع ہو گیا۔ پہلے آدم علیہ السلام کا اثر ابلیس پہ تھا، لیکن جو ہی وہ لقمہ منہ میں گیا تو ابلیس کا جو وار ہے وہ انسان کے اوپر چل گیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اس کے کہلاوے میں آ کے اس پیاری جنت سے محروم ہو گئے۔ شیطان کبھی براہ راست لوگوں کے اس اندر نہیں آتا، رزق حرام کے ٹکڑے اس کے اندر شیطان کو گھسنے کیا دوڑنے اور بھاگنے کے قابل کر دیتے ہیں۔ جو انسان کھاتا ہے اس کا اس کی طبیعت پہ اثر آنے لگتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ جو باپ دادا کی پیروی کی بات تھی، تو سب سے بڑی آزمائش انسان کے لیے باپ دادا کے طور طریقوں کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو کسی بات کا حکم دے وہ خوشی سے مان لیں گے، تنقید کرتے جائیں آپ ان کے کردار پہ، ان کے اخلاق پہ، وہ مانتے جائیں گے، وہ کہیں گے ہاں ہمیں نہیں پتا تھا، ایسے بات کرنی چاہیے، ایسے چلنا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے۔ لیکن جو ہی کوئی ایسی چیز ان کے سامنے لائی جاتی ہے جس سے ان کے باپ دادا کے طور طریقوں پہ زد پڑے، تو فوراً انسان غصے میں آنے لگتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ باپ دادا کا دین کوئی بری بات نہیں، شرط کیا ہے کہ اس بات کو سامنے رکھا جائے کہ وہ بھی انسان تھے۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، تو پھر غلطی جن سے ہوتی ہے ان کے کاموں میں بھی کوئی نہ کوئی غلط چیز شامل ہو سکتی ہے۔ ہمارے لیے یہاں ایک سوچ کا نقطہ ہے، اور وہ کیا کہ اپنے معاملات جن کو ہم خاص طور پہ دین سمجھ کے بناتے ہیں اور اپناتے ہیں، اس پہ ایک نظر ثانی کر لی جائے، کہیں کوئی ایسی رسم، کہیں کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسی عبادت تو نہیں کہ جس کو میں نے باپ دادا کا نام لے کر اپنی زندگی میں جگہ دی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو۔ آگے دیکھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دے رکھی ہیں، انہیں خوب کھاؤ اور پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ بے شک تم پر مرتار، بہایا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے اور حد سے بڑھنے والا ہو تو زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بے شک مہربان اور بخشنے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں، اسے تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا۔ یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔ ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری، اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 172 سے 176، 172 سے 176۔ اس کا عنوان ہے، حرام کو حلال کہہ کر نہ شکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ انسان سے جو تقاضا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ انسان کھاتے پیتے ہوئے اللہ کا شکر اور اس کی اطاعت کرے۔ جب ایک چیز اللہ کے حکم سے حلال چیز کو ہم اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں، تو یقیناً شکر اور اطاعت کے جذبات دل میں ابھرتے ہیں۔ لیکن جب لوگ خود ساختہ عقیدوں کے تحت کچھ چیزوں کو حلال اور حرام، یا حرام کو حلال یا حلال کو حرام کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ کے شکر کے جذبات جو ہے وہ دل میں نہیں ابھرتے، بلکہ اس کے برعکس دوسروں کے تقدس کے جذبات ابھرتے ہیں۔ اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ جب ہم نیچرل ورلڈ میں رہتے ہیں تو ہمیں اللہ سے قربت محسوس ہوتی ہے، جب ہم آرٹیفیشل دنیا میں رہتے ہیں تو ہمیں دوسرے لوگ اچھے لگتے ہیں۔ کھلی چھت کے نیچے سوئیں گے تو اللہ سے محبت ہوگی، آسمان کو دیکھیں گے، ستاروں کو دیکھیں گے، بادلوں کو دیکھیں گے۔ لیکن جب ہم اپنی خوبصورت فینسی چھتوں کے نیچے سوتے ہیں، تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم سوچتے رہتے ہیں یہ کس کمپنی کی بنی ہوئی ہے، کس بلڈر کا بنا ہوا یہ گھر ہے، یہ فانوس کہاں سے آیا، یہ لائٹ کس نے دی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کہ وہ دل کے تار جو اللہ سے جڑنے تھے، وہ وہاں سے کٹ کے غیروں کے ساتھ جڑنے لگے، اور آہستہ آہستہ انسان مٹیریلسٹک اپروچ رکھتا ہے، پھر انسان مادہ پرستی کا شکار ہونے لگتا ہے۔ ایسے ہی لوگ پھر اپنے عقائد کے اندر ایسی چیزیں شامل کرتے ہیں۔ کل کے دور میں تو لوگ بتوں کے نام پہ جانوروں کو حلال اور حرام قرار دیتے تھے، آج کا انسان اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام کرنے کے کئی چور دروازے اختیار کر لیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ وہ واضح چیزیں جن کو اسلام میں کئی سالوں سے لوگ حرام سمجھتے آئے، آج کے دور میں یہ کہہ کر حرام حلال کر لیا جاتا ہے کہ آج کے دور میں تو پک کا گوشت پاک ہے۔ یہ تو تب کی بات تھی جب وہ گندا ہوتا تھا، آج کے دور میں تو شراب جو ہے وہ بہت پاک ہے، وہ تو مشینوں میں بنتی ہے، پہلے تو اس کے اندر سڑاند ہوتی تھی۔ اور اس طرح کی باتیں کر کر کے ان لوگ بہت ساری چیزیں حلال کرتے ہیں۔ کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم خود تو نہیں پیتے، ہم تو دوسروں کو پلاتے ہیں۔ چلیں ہم نہیں پلائیں گے تو کیا دوسرے تو نہیں کیا پئیں گے اور اس طرح کے کام کر کر کے انسان اللہ کے حرام کو حلال قرار دینے لگتا ہے. تو یاد رکھیے گا کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے اصل چیز جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے. یہی بات بہت کافی ہے کہ یہ میرے رب نے حرام قرار دی بس. اس کے بعد یہ سوچنا کہ اس کے خواص کیا ہیں, اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں, اس کے نقصان یا نفع کیا ہے, یہ الگ بات ہے. یہاں ہم نے چار چیزوں کا ذکر دیکھا. المیتہ, میتہ کہتے ہیں وہ جانور جو خود بخود مر جائے, ذبح سے پہلے مرنے والا جانور. پھر دم, دم کہتے ہیں خون کو, اور کون سا خون؟ دم مسفوح, سورۃ الاعراف سورۃ الانام میں آئے گا دم مسفوحاً, اور رگوں میں بہتا ہوا خون. اگر ہم ایک ایک چیز کو سائنٹیفکلی دیکھنا چاہیں, کچھ چیزیں یہاں دیکھ سکتے ہیں, کچھ آگے جا کے انشاءاللہ, بلکہ ان سورۃ مائدہ میں آپ کو ڈیٹیل سے دکھایا جائے گا کہ کیوں منع ہے. یہاں بس اتنا ہی کافی ہے, یہ ہمارے رب کا حکم ہے بس, اس سے آگے مجھے نہیں پوچھنا. یہ میرے رب کی بات ہے, کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے سزا بہت بڑی سنائی کہ دیکھو میں تم سے کلام نہیں کروں گا, دیکھو میں تمہیں گناہوں سے پاک نہیں کروں گا اگر تم نے اللہ کے حلال کو حرام قرار دیا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ حرام چیزوں کے تذکرے کے بعد فوراً یہ بات کیوں آ گئی کہ کچھ لوگ اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں. اس لیے کہ عموماً جب ایسی توہماتی قسم کی چیزیں لوگوں کے عقائد بن جاتے ہیں تو علم والے جانتے بوجھتے ایسی باتوں کے اعلان سے ڈرتے ہیں, ایسی باتوں پہ بات نہیں کرتے کیونکہ ان کو اندیشہ ہوتا ہے کہ اس بات کے اظہار سے ہماری مقبولیت کم ہو جائے گی, ہم عوام سے کٹ جائیں گے, اور ہم جو آج بڑے بنے ہوئے, آج ہمارے ساتھ اتنے لوگ ہیں, لوگ ہمیں دیکھنا سننا اور ہمارے پاس آنا چھوڑ دیں گے, اور اس طرح گمراہ عوام کے پیچھے چلتے چلتے وہ اللہ کی نظر میں بدترین مجرم بن جاتے ہیں. حق کو مصلحت کی خاطر چھپانا یہ ان لغزشوں میں سے ہے جس کی سزا کے لیے اللہ تعالیٰ آخرت کا انتظار نہیں کرتا. یہ وہ جرائم ہے جو انسان کو دنیا میں اللہ کی رحمتوں سے اور اس کی نظر عنایت سے محروم کر دیتے ہیں. ایسے لوگ اس سے بھی زیادہ بڑے عذاب کے مستحق ہیں کہ جب ان کو ایسی باتوں کا احساس دلایا جائے تو وہ تاویلیں کرنے لگتے ہیں, بے معنی بحثیں کرنے لگتے ہیں, اور ضد کی نفسیات میں آ کے اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لفی شقاق بعید, ایک تو ہے شقاق اور ایک ہے بعید, یعنی آپ اس جگہ پہ آنا چاہتے تھے, آپ اسی کے قریب دو گلیوں میں گھوم رہے تھے, یہ ہے شقاق, مل جائے گی آپ کو, ایک موڑ ادھر مڑیں گے ادھر مڑیں گے آپ کو یہ سینٹر مل جائے گا. لیکن ایک شخص جو یہاں آنا چاہے اور وہ لنڈن کے کسی سٹی میں ڈھونڈ رہا ہو اس کو, تو وہ ہے شقاق بعید, اس کو نہیں ملے گا. ایسے لوگ ہدایت سے اتنے دور ہیں کہ ان کے ادھر آنے کی امید بھی نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ایسے لوگوں میں نہ کریں کہ جو جانتے بوجھتے مسائل کو اس لیے چھپا دیں کہ لوگوں کی نظروں میں ہماری مقبولیت کم ہو جائے گی, اور اللہ تعالیٰ حق بات کو مناسب طریقے سے مناسب وقت پہ حکمت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں, بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر, قیامت کے دن پر, فرشتوں پر, کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو. وہ مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں, یتیموں, مسکینوں, مسافروں اور سوال کرنے والے کو دے, غلاموں کو آزاد کرائے, غلاموں کو آزاد کرے, نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے, جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے, تنگ دستی, دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے. یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں. یہ ہے آیت نمبر 177. اس کا عنوان ہے دل کا رخ اللہ کی طرف کر لو. یہود اور نصارہ نے قبلے کے تعین کے اوپر اختلاف کیا. پیچھے ہم پڑھ چکے کہ جب قبلے کا تعین ہوا تو لوگوں نے مختلف قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ کیسا دین ہے جس میں قبلہ ہی ایک طرف نہیں ہو رہا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بنیاد بناتے ہوئے یہاں ایک اتنی بڑی حقیقت بتا دی, اور وہ کیا ہے کہ قبلہ تو ایک جہت ہے, وہ تو اتحاد کی بات ہے. لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ, مشرق کی طرف کر لو گے تو کیا؟ مشرق کی طرف نصارہ کرتے تھے اور اسی طرح مغرب کی طرف یہود جو تھے منہ کرتے تھے. یہ دونوں بیت المقدس کی طرف منہ کرنے والے اس کے باوجود مختلف سمتیں رکھتے تھے, ایک بیت المقدس کے مشرق اور ایک بیت المقدس کے مغرب کی طرف رخ کر کے کرتے تھے, اور اپنی اپنی طرف کو مقدس جانتے تھے. دونوں سمجھتے تھے کہ جس کو ہم ہولی کہتے ہیں یہی اصل میں وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا اور اس کی طرف پلٹنا چاہا, پلٹنے کو نیکی کہا. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتا دیا کہ اللہ کی پرستش یہ نہیں ہے کہ آدمی کسی مقدس ستون کو تھام لے اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے, بلکہ اصل بات یہ کہ انسان اللہ کے دامن کو تھام لے اور دین کو عمل کی چیز سمجھے, نہ کہ صرف بحث اور مباحثے کی چیز سمجھے. اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیکی ایک واضح تصور دے دیا کہ تم جو بھی کام اللہ کو پانے اور اللہ کی معرفت کے بعد اللہ کے حکموں کے مطابق کرو گے وہ نیکی ہی نیکی ہوگی. سب سے پہلی چیز اللہ کی معرفت ہے. جس نے اپنے رب کو پا لیا اس نے نور السماوات والارض کو پا لیا, اس لیے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. وہ رب جو انسان کی شارق سے بھی قریب ہے. پھر اس کے حکموں کو مانتے مانتے انسان اس قیامت کے دن کو ماننے لگے کہ وہ دن آئے گا جس دن مجھے میرے گناہوں کے بدلے ملیں گے اور میری نیکیوں کی جزا ملے گی. یہی وہ چیز ہے جو انسان کو دنیا میں سیدھا رکھتی ہے, اور اس طرح پھر انسان رب کو پاتے پاتے اس طرح پا لیتا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہستی میں اتر جائے، اللہ تعالیٰ اس کے شعور کے اندر شامل ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی کمائیوں کا مالک بن جاتا ہے، پھر اب اس کی یادوں میں سمانے لگتا ہے، پھر اس کے کردار پر چھاپ ہوتی ہے تو اپنے رب کی ہوتی ہے۔ ایسا بندہ کسی حال میں اپنے رب کا دامن نہیں چھوڑتا اور سچی وفاداریوں کا ثبوت دیتا ہے، نہ کہ ادھر ادھر بھٹکے، پوری زندگی فوکس ہو کے حنیف بن جاتا ہے۔ ایسے لوگ پھر اپنے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتے، وہ اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے گھر، اپنی چیزوں کو اللہ کی محبت میں غریبوں کے ساتھ شیئر کرنے لگتے ہیں، اور اس طرح پھر آسان ہو جاتا ہے اس بات کو کرنا جب انسان کو آخرت کا یقین آنے لگے۔ اپنا مال انسان کو بڑا پیارا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ مال جو ہے وہ انسان کا سب سے بڑا خدا بن جاتا ہے دنیا میں، کیونکہ سب سے زیادہ پوجا جانے والا بت اپنے نفس کے بعد وہ مال ہی ہوتا ہے۔ لیکن جس کو آخرت کھلی آنکھوں سے دکھے، جس کو آج دینا وہاں لینا لگے، وہ کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ آخرت پر ایمان ہے ہی یہ کہ انسان آخرت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھے۔ فرشتوں پر ایمان کیا ہے؟ کہ انسان فرشتوں کو اللہ کے کارندے سمجھے، جو اس نے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے دنیا میں چھوڑے۔ اور کتاب پر ایمان کیا ہے؟ کہ انسان اس کتاب کو ایک ہدایت نامہ سمجھ لے، یہ میرے مالک نے میری زندگی گزارنے کا ایک اسکیڈول دیا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اور نبیوں پر ایمان کیا ہے؟ کہ انسان نبیوں کو اللہ کا نمائندہ سمجھے، کہ جن کو اس نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے چنا۔ اس طرح پھر ہوتے ہوتے انسان اپنے آپ کو ہر دن اللہ کے قریب کرتا جاتا ہے، پھر وہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرتا ہے، وعدہ کر کے پیچھے نہیں ہو جاتا۔ کمٹمنٹ کی اس کی نظر میں بڑی گہری اہمیت ہوتی ہے، اور ایسا وہ بندہ ہے جو سب کچھ کر لے تو اللہ اس کو ٹائٹل دیتے ہیں، ایک ریوارڈ دیتے ہیں، اولائک الذین صدقوا واولائک هم المتقون، یہ ہیں سچے مومن، یہ ہیں اللہ سے ڈرنے والے، جو کسی جھوٹے سہارے پہ اعتماد کرنے کی بجائے اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہم سب کے لیے میدان کھلا ہے، ہر ایک نیکی کا جو موقع کر سکتا ہے اس کو ہاتھ سے جانے نہ دے، اس لیے کہ زندگی بہت مختصر ہے۔ ہمارے ہاتھ نیکی کے اس بھرپور تصور کی بجائے ہر ایک نے اس نیکی کو پسند کیا جو اس کو آسان لگی، جو اس کی طبیعت سے موافق تھی۔ کسی نے پڑھنے پڑھانے کو نیکی سمجھا، تو کسی نے صرف جہاد کو نیکی سمجھا، تو کسی نے دنیا کے ہر کام کو کرنے کو سوشل ورک کے نام پہ نیکی سمجھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آج کی دنیا میں آپ کو مختلف قسم کے کردار دکھتے ہیں، کہیں ملا، کہیں مسٹر، کہیں کچھ، کہیں کچھ۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک ہی شخص کے اندر ساری خوبیاں آ جائیں۔ وہ اللہ کا بھی حق دے، وہ بندوں کا بھی حق دے، وہ حقوق العباد بھی پورے کرے، وہ سوشل ورک بھی کرے۔ آج ہوتا کیا کہ جو سوشل ورک کرنے لگتا ہے وہ اللہ کی کتاب سے دور ہو جاتا ہے، اور جو کتاب سے جڑتا ہے وہ لوگوں سے کٹنے لگتا ہے۔ یہ دین نہیں ہے۔ جب تک مکمل کردار سامنے نہیں آئیں گے تب تک یہ دین نافذ نہیں ہوگا۔ انسانیت آج بھٹک رہی ہے، کوئی اس کو کہیں سے کوئی راستہ پکڑا دے، اور اللہ کی کتاب جس نے اتنے عالمگیر قسم کے اصول اور ضابطے دیے تھے، آج صرف اس لیے عمل سے دور ہے ہمارے، اس پہ عمل کرنا ناممکن ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس نیکیوں کا پورا تصور ہی نہیں کہ جو اصل میں نیکی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پہ دین کی ہر چھوٹی اور بڑی بات کو ماننے والا بنا دے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد آزاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے، عورت عورت کے بدلے۔ ہاں، جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے، اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے درناک حساب ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس باعث تم قتل ناحق سے رکو گے۔ کُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم پر فرض کر دیا گیا کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جائے تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے، پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے۔ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے، اس کا گناہ بدلنے والے پر ہوگا۔ واقعی اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل ڈالے، اس کا گناہ بدلنے والے پر ہوگا۔ واقعی اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہاں، جو شخص وصیت کرنے والے کی جانب داری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے، بس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے، تو اس پر گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 178 سے 182 178 سے 182۔ اس کا عنوان ہے انسانیت کے لیے زندگی بخشنے والے اصول۔ ان آیتوں میں موت کی دو صورتوں کو ڈسکس کیا گیا، ایک ہے قصاص اور دوسری ہے وصیت۔ قصاص کیا ہے؟ کیپیٹل پنشمنٹ، جس کو اسلام نے اتنے خوبصورت طریقے سے متعارف کرایا کہ قتل جب کوئی کسی کو کرتا ہے، اگر اس کو اس بات کا شعور ہوگا کہ جو آج میں نے کسی کے ساتھ کیا کل میرے ساتھ بھی یہی ہوگا، تو کبھی وہ قتل کی طرف نہیں بڑھے گا، اور اس طرح دوسرے قتلوں کی حوصلہ شکنی ہو جائے گی، کیونکہ انسان کو اپنی جان کے جانے کا خوف دوسروں کی جان لینے سے روک لیتا ہے، نتیجے میں سب کی جانیں محفوظ ہوتی ہیں، اور اس طرح ایک قاتل کے قتل سے پورے معاشرے کے لیے زندگی کی ضمانت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس دوسری طرف جن کے گھر سے کوئی مرتا ہے مقتول، اس کے گھر والوں کے جذبہ انتقام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلڈ منی کی بات دے دی کہ وہ مر گیا، وہ چلا گیا، وہ واپس نہیں آئے گا، چلو تم اس کو کچھ مال دے دو، جس کے نتیجے میں ایک تو ان کا دل ٹھنڈا ہو جائے کہ ہم انتقام نہ لیں گے، اور دوسری بات یہ کہ جانے والے کی کچھ نہ کچھ کمی تو وقت پوری ہو جائے اور اس کا بدل مال کی صورت میں مل جائے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ اسلام سے پہلے کے جتنے ادیان تھے اس میں یہ تینوں آپشنز نہیں تھی۔ پہلی آپشن یہی کہ قتل کے بدلے قتل کر دیا جائے، کیونکہ ایک خونی جس کے سر پہ خون سوار ہوتا ہے پہلا خون تو وہ بڑی مشکل سے کرتا ہوگا، لیکن دوسرا قتل آرام سے ہو جاتا ہے، اور تیسرا قتل تو بعض دفعہ لوگ عادت سے کر دیتے ہیں، ایسے پھر خونی قاتل کو ختم کر دو۔ لیکن اگر بعض حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ کسی سے انجانے میں ہو گیا، عادت نہیں تھی، کسی وجہ سے بس کوئی غصہ آ گیا، جوش میں آ گئے، تو کہا بلڈ منی لے دو، منی پیسے دے گا تو سارا جوش ٹھنڈا ہو جائے گا، اگر عادت بگڑ رہی تھی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی انسان سے اس سے بھی کم درجے کا کوئی گناہ تھا تو جاؤ پھر اس کو معاف کر دو۔ اللہ نے تین راستے کھول دیے کہ جو راستہ جس کو آسان لگے اس کو لے لو، لیکن اس طریقے سے معاملہ کیا ہوگا کہ دوسرے لوگ بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے قتل کو حرام کر دیا اور اس طرح کی سزائیں دی، ورنہ آج دیکھیے کہ وہ لوگ جو اسلام کی سزاؤں پہ تنقید کرنے والے، وہ خود اب ان چیزوں پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ ایسی سزاؤں کو متعارف کرائیں کہ جس سے لوگ اپنے آپ کو روک سکیں۔ ایسے فگرز موجود ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز نے قتل و غارت کو ختم کرنے کے لیے کتنے قانون بنائے، کتنا پیسہ خرچ کیا، کتنی ایڈورٹائزمنٹ کی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ قتل کی شرح جو ہے اس وقت بھی دنیا کا وہ ملک جہاں سب سے زیادہ کمپیریٹیولی دیکھیں تو اسلام جو ہے وہ موجود ہے، سعودی عرب کے نام سے ہم جانتے ہیں، وہاں قتل کی ریشو آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اس کے برعکس وہ ملک جہاں دنیا کے سب سے زیادہ معروف لوگ رہتے ہیں، جہاں لوگ ساری دنیا سے دیکھنے آتے ہیں جگہوں کو، چیزوں کو، سیر گاہیں، وہاں قتل و غارت اتنا کثرت سے ہے، کیوں کہ جہاں جوا ہوگا وہاں قتل ہوگا، جہاں شراب بکے گی وہاں قتل ہوگا۔ میں نے اس چیز کو اپنے جہاں میں رہتی ہوں وہاں کے اندازے سے دیکھا ہے، ہر کچھ مہینے ایک دو مہینے کے بعد کسی نہ کسی کے قتل کی خبر آتی ہے، اور جب پتہ چلتا ہے تو وہ کسی کنوینئنٹ سٹور کا قتل ہوتا ہے، وہاں کوئی آیا شراب مانگی، اس نے نہیں دی، اس نے گند نکالی، اس کو مار دیا۔ یعنی جہاں یہ گندگی ہوگی وہاں دوسری طرف یہ چیزیں آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ مجرم سے ہمدردی اصل میں بے گناہ لوگوں سے دشمنی ہے۔ اگر کوئی شخص ساروں کو بچانا چاہتا ہے تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو تو ان سزاؤں کا شکار کرنا پڑے گا۔ اگلی چیز ہم نے وصیت کے بارے میں دیکھی کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے مال کا کیا کیا جائے۔ یہ ابتدائی حکم میں سے تھا کہ جب کوئی مرتا تو اس کے مال کو اس کی وصیت کے مطابق بانٹ دیا جاتا تھا۔ افسوس کی بات ہے کہ اسلام کے خوبصورت قانون آنے کے باوجود بھی آج دنیا کے ایسے خطوں میں یہی قانون موجود ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ لکھ کے دے دیتے ہیں تو پھر تو مل جائے گا ان کو، اور اس کے علاوہ اگر نہیں تو سارا کے سارا مال حکومت لے لے گی۔ اسلام نے وصیت کا کیا قانون دیا اس پہ انشاءاللہ سورت نساء میں بات آئے گی، لیکن یہاں ایک ہلکی سی بات بتا دی کہ زندگی بھر تم جو مرضی کرو لیکن مرنے کے بعد تمہارا مال تمہارا نہیں رہتا۔ زیادہ سے زیادہ جو مال مرنے کے بعد ہم ڈونیٹ کر سکتے ہیں وہ 1/3 ہے، 100 میں سے 33.33۔ بس زندگی بھر آپ جو مرضی کریں لیکن مرنے کے بعد آپ نے کسی کو بھی دینا ہے اپنی مد میں سے تو وہ یہی دیا جا سکتا ہے۔ اس سے کم دے دے کوئی حرج نہیں، نہ دے کوئی حرج نہیں، لیکن اس سے زیادہ دے گا تو زیادتی کرے گا، اس لیے کہ اسلام نے ورثہ کو ان کے حق دے دیے۔ یہ دین کس کا دین ہے؟ کبھی غور کریے، کیا یہ اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں؟ کون ہے جو اتنے خوبصورت احکامات زندگی گزارنے کے طریقے دے سکتا ہے؟ وہی دے سکتا ہے جو انسان کی نفسیات کو جانتا ہو، جو انسان کی شارق سے قریب ہو، وہی انسانیت کو ایسے قانون دیتا ہے۔ میں کہہ سکتی ہوں کہ اسلام کی ایک ایک سزا اللہ کی ایک نشانی ہے، اسلام کی ایک ایک حد اللہ تعالیٰ کی سائن ہے جسے پہچان سکتے ہیں، اسلام کا ایک ایک ضابطہ، ایک ایک قانون اللہ تعالیٰ کی ایک سائن ہے جسے انسان پہچان سکتا ہے کہ آج بھی دنیا میں امن اور چین قائم ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو سکتا ہے، اللہ کے حکموں کو ماننے کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ پھر یہاں دیکھیے قتل کے ساتھ ساتھ وصیت کا ذکر ہے، کیونکہ یہ دونوں کام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تبھی پورے ہوں گے۔ اب دیکھیے کہ اسلام نے صرف قانون سازی نہیں کی، ذہن سازی پہلے کی۔ جب ذہن بن جاتے ہیں تو قانون ماننے آسان ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس آج کی دنیا کا مسئلہ ہے کہ قانون تو بہت بنا لیے جاتے ہیں لیکن لوگوں کے ذہن نہیں ہوتے۔ تو تقویٰ ہے وہ چیز جو انسان کو کسی قانون کو منوانے کے لیے قابل کرتا ہے، اور اسی کو پیدا کروانے کے لیے اب ایک چیز جو آ رہی ہے اس کا ذکر اگلی آیتوں میں ہے کہ تم واقعی انسانیت کو خوشی دینا چاہتے ہو، انسانیت کے لیے سکون کا اہتمام کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ ان کے دلوں میں تقویٰ پیدا کرو، اور تقویٰ پروڈیوس کرنے والی مشین کا کیا نام ہے؟ روزہ۔ اس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں آتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گنتی کے چند ہی تو دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تمہیں علم ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کے تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے تمہارے ساتھ آسانی کرنے کا، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ یہ تھی آیت نمبر 183 سے 185، 183 to 185۔ ان کا عنوان ہے مومن کی تو ساری زندگی ہی روزہ ہے۔ یہاں پہلی بار روزے کا تذکرہ آیا ہے۔ یہ اسلام کی وہ خوبصورت عبادت ہے جو سال میں بھی ایک ہی دفعہ آتی ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ایک ہی جگہ ہے۔ اگر کسی نے اس موقع پہ اس کو نہ سمجھا تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ باقی مواقع پر بھی اس کو نہ سمجھ سکے۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ دو چیزوں کی تربیت کرتا ہے، ایک شکر کی اور ایک تقویٰ کی۔ کھانا پانی اللہ کی نعمتیں، عام حالات میں ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں، لیکن روزہ رکھنے کے بعد جب دن بھر کھانے اور پانی سے رکنے کے بعد انسان کو سورج ڈوبنے کے وقت جب پانی ملتا ہے اور کھانا ملتا ہے، اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، اور اس وقت پھر اس کے دل میں شکر کے جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ روزہ تقویٰ کی تربیت کرتا ہے۔ وہ کیسے کہ سارا دن ہے آپ کا فریج بہترین کھانوں سے بھرا ہوا ہے، آپ کے کچن میں بہترین خوشبوئیں آ رہی ہیں، لیکن آپ بھی نہیں، آپ باتھ روم میں جاتے ہیں وہاں پانی موجود ہے، آپ پی لیں کوئی دیکھے گا بھی نہیں، آنکھ بچا کے پی لیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن سارا دن آپ تقویٰ سیکھتے ہیں اور افطاری کے وقت آپ شکر سیکھتے ہیں۔ یہ دو چیزیں جس نے سیکھ لی اس کو ساری زندگی گزارنی آ جائے گی۔ پھر اس کو پتہ چلے گا کہ مومن کی زندگی تو ایک روزے کی زندگی ہے۔ 11 مہینے مانوی روزہ ہے اور 1 مہینہ حقیقی روزہ ہے۔ اس 1 مہینے میں اللہ تعالیٰ حلال سے دور کرواتا ہے تاکہ تمہیں باقی 11 مہینوں میں حرام سے رکنا آ جائے۔ اگر آج تم اللہ کے حکم سے حلال کو چھوڑ سکتے ہو تو کیا پھر کل تم حرام سے نہیں رکو گے؟ اور اس تقوی کی پرورش کے اندر ایک اور چیز فائدہ دیتی ہے، اور وہ ہے اللہ کا قرآن۔ قرآن پاک بندے کے اوپر اللہ کا انعام ہے، اور روزہ بندے کے اوپر اس انعام کی عملی تصویر ہے۔ جو بندہ روزے کی حالت میں قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے اور صبر اور تقویٰ بھی سیکھتا ہے۔ روزے کی حالت میں بندے کے دل میں وہ جذب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے قرآن ابزارب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی پر جو پہلی وحی اتری تھی وہ بھی کون سی اتری تھی؟ رمضان میں اتری تھی۔ اس لیے کہ روزہ وہ گراؤنڈ پریپیئر کرتا ہے جس پر ایمان اور تقویٰ لگے گا، جس میں قرآن جذب ہوگا۔ آپ محسوس کریں گے کہ جو قرآن آپ روزے کی حالت میں سنتے ہیں اس کا اثر روزے کی حالت کے بعد فرق ہوگا، یعنی اس کے اندر ایک کیفیت آنے لگتی ہے کہ انسان واقعی اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، اور اسی طرح پھر انسان باقی وقت بھی اللہ کے آگے جھکتا ہے، پھر جسے عاجزی آتی ہے، پھر انسان کے اندر ایک ایسی کپ کپی آنے لگتی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو رکتا ہے۔ وہ صرف دن میں ہی اللہ کے حکموں سے برائیوں سے نہیں رکتا بلکہ وہ بعد میں بھی رکتا ہے، اور اس طرح وہ بندہ ایسا بندہ بن جاتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بھی رشک کرتا ہے کہ فرشتوں تم کیا کہتے تھے، یہ بندہ فساد کرے گا، یہ خون بہائے گا، دیکھو یہ صبح سے شام تک میرے حکم سے کھانے پینے سے رکا ہوا ہے، کیا تمہارا خیال ہے یہ باقی 11 مہینے حرام سے نہیں رکے گا؟ اور اللہ تعالیٰ اس طرح بندے کی تعریفیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ ساری چیزیں ہمیں بتا دی کہ تم روزہ رکھو گے تو تمہیں ہی فائدہ ہوگا، کوئی روزہ رکھنے سے مرتا نہیں ہے یاد رکھیے، لیکن روزہ وہ ہونا چاہیے جو روزہ واقعی روزہ ہے۔ اگر وہ روزہ رکھا کہ روزہ رکھ کے بھی ہم نے اللہ کے کلام سے محبت نہ کی، پھر بھی ہمیں سونا ہی زیادہ پیارا لگا، پھر ہی ہمیں صرف کھانے پکانے ہی زیادہ پیارے لگے، تو پھر یاد رکھیے کہ یہ رمضان آئے گا اور آ کے چلا جائے گا، کچھ نہیں دے گا ہمیں سوائے کچھ بھوک اور کچھ تھکن کے۔ دعا کیجیے اور نیت کیجیے کہ اللہ اس رمضان میں ہمیں اس قرآن سے اس طرح جوڑ دے کہ یہ قرآن ہمارے دل کی بہار بن جائے، اور یہ قرآن سمجھ میں آنے لگے اور میں اس کا ایک لفظ مس نہ کروں، اور اس قرآن سے اس طرح سے جڑ جاؤں کہ یہ میرے دل کے اوپر اترنے لگے، اور پھر میں اس کو لیتے لیتے آگے چلی جاؤں۔ پھر آگے دیکھیے دیکھیں آخر میں ہم نے دیکھا کچھ رخصتوں کا ذکر. دین اسلام کی خوبصورتی کیا ہے کہ یہ ایک فلیکسیبل دین ہے. روزہ فرض ہے, جان بوجھ کے چھوڑا تو اسلام سے نکل گئے, جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑا ساری زندگی اس کی قضا دانی ہوگی, لیکن تم بیمار ہو, پمن کا نہ مریدن, تم بیمار ہو چھوڑ دو. جیسے ماں پیار سے بچے کو کہتی بیٹا تمہارا سر گرم لگ رہا ہے تم روزہ چھوڑ دو, یہ تو ایک ماں کی محبت ہے. وہ 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والا رب کہتا ہے لوگوں میں نے تمہیں مشکل میں تو نہیں ڈالنا, یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, تنگی میں نہیں ڈالتا. تم روزہ چھوڑ سکتے ہو, سفر پہ جا رہے ہو, مشکل لگتا ہے, ایک مقصد کے تحت روز سفر کرنے لگے ہو, پھر اگر وہاں بھوک لگ گئی, سر میں درد ہو گئی, کام نہیں ہوگا, کوئی بات نہیں, تم روزہ چھوڑ دو. ہاں لیکن یاد رکھنا, والی تک ملو لیدا, بعد میں پورا کر لینا. کیوں پورا کر لینا؟ اس لیے کہ تمہارا نیکیوں کا گراف کم نہ ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن تم حسرت کرو کہ کیا میرا حال ہوگا اور میں کس طریقے سے یعنی نیکیوں سے محروم ہو گئی. فاستبقوا الخیرات کی جو کیفیت ہے وہ رکھتے ہی رکھو, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوبصورت پیغام دیا. اور اسی طرح پھر رمضان کے تذکرے کے دوران ایک اور خوبصورت دعا کا تذکرہ, ایک خوبصورت بات, اور وہ کیا ہے؟ دعا. اس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں, ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں. اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں, یہی ان کے لیے بھلائی کا باعث ہے. روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا, وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو, تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے, اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا, اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے, تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے, پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت تک مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو, یہ اللہ کی حدود ہیں, تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں. اور ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھایا کرو, نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو حالانکہ تم جانتے ہو. یہ تھی آیت نمبر 186 سے 188, 186 سے 188. اس کا عنوان ہے وہ تمہاری سنتا ہے تم بھی تو اس کی سنو. یہاں ہم نے دیکھا کہ بندہ روزہ رکھ کے جب اپنے رب کو پکارتا ہے تو رب کو اس پہ کتنا پیار آتا ہے. روزہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے صبر کا عمل ہے, اور صبر اللہ کے حکم کو ماننے کا نام ہے, برداشت کا نام ہے. جب بندہ اللہ کے حکموں کو مانتے مانتے صبر کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے. ایسے دل سے جب پکار اٹھتی ہے رب کو پکارتا ہے, یا اللہ, یا ربی, یا رحمان, یا رحیم, یا مالک, یا قدوس, تو اللہ تعالیٰ ان الفاظ کو فوراً قبول کر لیتا ہے, اور ایسا شخص پھر اللہ کا قرب پا لیتا ہے, اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. اسی کفل یستجیبو لی ولیؤمنو بھی, اور ایسا شخص جب زبان سے لفظ نکالتا ہے آسمانوں پہ اس کے لفظ پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی بات کو پورا کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کر دیا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں. آپ اس قربت کو محسوس کر سکتے ہیں. رب بندے کے قریب کب ہوتا ہے؟ جب بندہ رب کے قریب ہوتا ہے. آپ جتنے خشوع اور خضوع اور شعور کے ساتھ دعا مانگیں گے اتنی آپ کی دعا جلدی قبول ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا. آپ دعا کرتے رہے اور آپ کا ذہن کہیں اور ہے, دوسرے دعا کر رہے اور آپ پیچھے بس آمین آمین کہہ رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے, وہ دعا نہیں ہے, وہ تو ایک قسم کی ایکسرسائز ہے جو آپ کرتے ہیں. اصل دعا وہ ہے جو آپ کے دل سے نکلے. ہمارے ہاں ایک عموماً رواج پڑ گیا, دوسروں کو کہتے ہیں اپنے میرے لیے دعا کرو, کر دے گا کوئی؟ وہی اسی کی لگے گی جس کے بھی دل سے نکلے گی. دعائیں مانگی نہیں جاتی, یا دوسروں کو یہ نہیں کہا جاتا کہ دعائیں ہمارے لیے کریں, بلکہ دعائیں لی جاتی ہیں. ایسے کام کریں کہ دوسرا خود آپ کے لیے دعا مانگے, اس کے دل سے جو آپ کے لیے دعا نکلے گی وہ فائدہ ہوگا, ورنہ آپ جو مرضی کہتے رہے, آپ کے دل سے نہیں نکلی اگلے کے دل سے نہیں نکلے گی, وہ بات کیسے رب تک پہنچے گی؟ شرط جہاں ایک دے دی کہ تم بھی تو رب کی سنو. کیا آج ایسا نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری ہر بات مانے پر ہم اس کی نہ مانے؟ ہم کہ اللہ یہ دے دے, اللہ کے حاضر, اللہ بیٹا دے دے حاضر, اللہ مال چاہیے یہ لے لو, اللہ گھر چاہیے لے لو, اور اللہ ہم سے تھوڑا سا وقت مانگے تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں, تھوڑا مال مانگے تو ہم سوچنے لگتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری اولاد مانگے تو ہم کہتے ہیں لو اب ان کو کیا اللہ کے راستے میں لگا دیں گے, تو پھر یہ تو پتہ نہیں ہمارے کام کے ہی نہیں. پھریں گے. یہ سوال ہے. ہم جتنا رب کے راستے میں آئیں گے, ہم جتنا رب کو دیں گے, انشاءاللہ اتنا ہی وہ ہم کو دے گا, اور اللہ کی ذات دیتے دیتے نہیں تھکتی. پھر اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت بات ہم نے ان آیات میں دیکھی, اور وہ کیا ہے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. شوہر اور بیوی کے تعلق کی بات ہے. شریعت نے کوئی ایسی پابندی اس ہم پہ نہیں لگائی جو غیر فطری ہو. روزے کے وقت دن کے اندر شوہر اور بیوی کا تعلق منع ہے, لیکن رات افطاری کے بعد سے لے کے اگلے دن روزے تک اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دے دیا. اور یہاں جو لفظ بولے وہ کیا ہے کہ تم ان کا لباس اور وہ تمہارا لباس ہے. دنیا میں شوہر اور بیوی کے لیے کتنے خوبصورت جملے بولے گئے ہوں گے, کتنے ایسے کارڈز ہوں گے جو شوہر بیوی کو دے, بیوی شوہر کو دے, کتنی ایسی پوئنٹس لکھی ہوں گی, لیکن اللہ کے کلام کا یہ ایک جملہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, یہ پورے فکشن کے اوپر غالب آ جاتا ہے. لباس اور جسم کا تعلق بہترین قسم کا تعلق ہوتا ہے. شوہر اور بیوی کے ہمراز ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے, شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے کے تحفظ کرنے کی طرف بھی اشارہ ہے, ایک دوسرے کے عیب نہ اچھالو, لباس سجایا جاتا ہے. اسی طرح شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے اہتمام کرے گی. یہ عورت اور مرد کا جو تعلق ہے یہ صرف جسم کا تعلق نہیں ہوتا, یہ روح کا تعلق ہے, یہ ایک دوسرے کے ساتھ کا تعلق ہے. اور بڑے بد نصیب ہیں وہ جوڑے جو اپنے ساتھی کی برائیاں دوسرے سے کریں, اور بڑی بدبخت ہیں وہ بیویاں جو اپنے شوہروں کی برائیاں اپنے مہکے والوں سے اور اپنی دوستوں میں بیٹھ کے کریں. اور اس تعلق کے اندر اتنی آڑ ہونی چاہیے کہ جیسے کوئی لباس اپنے جسم کے عیب دوسرے کو نہیں بتاتا, اسی طرح ہمیں بھی اپنے عیب دوسروں کو نہیں بتانے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ لباس جو ہوتا ہے وہ جسم کے قد کاٹ کے برابر ہوتا ہے. آپ بڑے ہیں تو چھوٹا لباس پہنیں گے تو معیوب لگے گا, ایک چھوٹے بچے کو آپ بڑا لباس پہنا دیں تو معیوب لگے گا. اسی سے بھی شوہر اور بیوی کے رشتے میں کف لفظ بولتے ہیں اس کو, یعنی برابری ہونی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جب تم رشتے ڈھونڈو تو برابری دیکھا کرو, اگر ایک طرف ایک چیز ہے تو دوسری طرف اسی کا سائملٹینیس ہو. ٹھیک ہے, ان چیزوں کو صرف تم ایک اپنی بنیاد نہ بنا لو کہ یہی تمہارا معیار بن جائے کہ تم عورتوں اور لڑکیوں کو اس طرح دیکھو جیسے گائے بھینسوں کو دیکھا جاتا ہے, اور ان کی ناک اور پتلی کمر اور اس کے قد کو دیکھو, لیکن کچھ نہ کچھ برابری ہونی چاہیے. اس طرح ذہنی موافقت بھی ہونی چاہیے. اگر لڑکا دیندار ذہن کا ہے تو پھر لڑکی اگر آپ اس کو بالکل بے دین لے دیں گے تو خطرہ تو یہ کہ وہ بھی اس طرف لڑک جائے گا. پھر اسی طرح باقی تمام چیزیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ لباس کا اور شوہر اور بیوی کا آپس کا تعلق ایک بہت گہرا معنی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ جوڑوں کو اس چیز کی توفیق دے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے واقعی اسی طرح کے بن جائیں کہ جس طرح ایک لباس اپنے پہننے والے کے لیے ہوتا ہے. پھر اگلی چیز اس میں ہم نے دیکھی اعتکاف کے بارے میں. اعتکاف کیا ہے؟ سب سے کٹ کے رب کا بن جانا, ایک جگہ جڑ کے بیٹھ جانا. اگر یہاں بیٹھتے ہوئے بھی ہم یہ نیت کر لینا کہ ہم اعتکاف میں ہیں تو یہ بھی اعتکاف ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے لیے جب بندہ اپنی زندگی کے کچھ لمحے خالص کر دیتا ہے نا, خاص کر دیتا ہے, اور اسی میں وہ صرف اللہ کے حکموں کو مانتا ہے, تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ توفیق دے دیتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ قل ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, پھر پوری زندگی رب کی ہونے لگتی ہے. یہ ایک گھنٹے کا اعتکاف ہو یا 10 دن کا اعتکاف ہو, یہ پھر پوری زندگی کا اعتکاف بن جاتا ہے. اور یہی مقصود ہے اس اعتکاف کا. تم اگر 8 دن سیل فون کے بغیر رہ سکتے ہو تو کیا باقی وقتوں میں تم قرآن کی کلاس میں سیل فون کے بغیر نہیں رہ سکتے؟ اگر 8 دن تم صرف اپنی پسند کے ٹی وی کے اوپر پروگرام دیکھے بغیر جی سکتے ہو تو کیا تم باقی وقتوں میں اپنے وقت کو اس طرح ضائع کرنے سے بچ نہیں سکتے؟ یہ تمام سبق ہیں. اور جو یہ سبق نہ لے, بلکہ ہر اعتکاف کے بعد ایک اور تمغہ ہو اور لوگ اس کو تحفے تحائف دیں اور بڑے پروٹوکول سے اس کو مسجد سے باہر نکال دیں, تو پھر ایک رسم ہے جو جتنی مرضی کر لے. اصل اعتکاف کیا ہے؟ کہ بندے کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے. پھر آخر میں ہم نے دیکھا کہ روزے کے حکم کے فوراً بعد یہ آیت کیوں آ گئی کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ, ناجائز مال نہ کھاؤ. کیوں؟ روزے نے یہی سکھایا تھا کہ وہاں حلال سے رکے ہو, اب یہاں حرام سے رک جاؤ. جو بندہ روزے میں اللہ کے کہنے پہ حلال سے رک سکتا ہے, پھر وہ باقی وقتوں میں حرام سے کیوں نہیں رک سکتا؟ مومن کی زندگی ایک روزے دارانہ زندگی ہوتی ہے. اس کو ساری عمر کچھ نہ کچھ چیزوں سے افطار کرنا پڑتا ہے, اور کچھ چیزوں سے مستقل طور پر روزہ رکھنا ہوتا ہے, اور رمضان اسی کی تربیت کا مہینہ ہے. روزہ ایک مختات زندگی اور پر مشقت عمل کا سبق دیتا ہے. بندہ اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بن کے رہے اور تقویٰ کی سطح پر اس طرح جیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, اور یہ سب کچھ ملتا ہے قربانیوں کی سطح پہ. جو اللہ کے لیے قربانی نہیں کر سکتا وہ اللہ کا قرب نہیں حاصل کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں اپنی من پسند چیزوں کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یسلونک عن الاحلہ, لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے. احرام کی حالت میں اور گھروں کے پیچھے سے آنا کچھ نیکی نہیں, بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو. اور گھروں میں تو دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو لڑتے ہیں تم سے، اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ انہیں مارو جہاں بھی پاؤ، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور سنو قتل یعنی فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑیں، اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا بدلہ یہی ہے، اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے، اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، اور زیادتی تو صرف ظالموں ہی پر ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 189 سے 193، اس کا عنوان ہے دین کا عامل بننے کے ساتھ ساتھ دین کے مجاہد بھی بنو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کو بنیاد بنا کر ہمیں ایک بہت گہری حقیقت سمجھا دی، اور وہ کیا ہے کہ چاند کو نہ پوجو بلکہ اللہ کو پوجو۔ عرب والوں میں چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے ناطے سے کچھ وہم پائے جاتے تھے، کچھ رسومات تھی، مثلاً بڑھتے چاند کی تاریخوں کو خوش بختی کی تاریخیں کہتے، کوئی کام کرنا ہوتا، کوئی شادی بیاہ، کوئی کسی کا لین دین کرنا ہوتا تو ان تاریخوں میں کرنا پسند کرتے، اور جب 14 تاریخ کے بعد چاند گھٹنا شروع ہو جاتا تو اس کو گھٹتے چاند کی تاریخیں کہہ کے منحوس قرار دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کا یہاں رد کر دیا کہ چاند اللہ کی مخلوق ہے، ربی و ربک اللہ، چاند تیرا اور میرا رب اللہ ہے، چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کی تقدیر پہ چاند گرہن سے سورج گرہن سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک موقع پہ آپ کے بچے کا انتقال ہوا تو اس کے بعد سورج یا چاند گرہن ہو گیا تو لوگوں نے محبت میں اور جوش میں آ کے کہنا شروع کر دیا کہ آپ کے غم میں تو چاند یا سورج جو ہے وہ غمزدہ ہے اور اس میں گرہن لگ گیا، تو آپ نے فوراً خطبہ دیا کہ لوگو یہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، کسی کی موت اور کسی کی زندگی سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج دیکھا جائے تو 1400 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد امت مسلمہ میں بھی ایسے ہی کچھ خرافات آنے لگے کہ ایسے دنوں کو شادی کرنے کے لیے اور گھر لینا ہے دینا ہے اس کے بارے میں صحیح نہیں سمجھتے۔ بعض کہتے ہیں کہ پریگننٹ خواتین سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا اگر چاند بڑھنے کی تاریخوں میں تمہاری ڈیلیوری ڈیٹ ہے تو دیکھنا بیٹا ہوگا، اور اگر چاند گھٹنے کی تاریخ ہے تو بیٹی ہوگی۔ یہ کیسی باتیں ہیں؟ یہ کس نے آپ کو دین دیا؟ یہ اجازت کس نے دی؟ اپنی مرضی سے دین کو بناتے ہیں۔ پھر ایک اور بری رسم تھی، ان کی بدعت تھی یہ بھی، کہ جب احرام باندھ لیتے تو کہتے کہ اب ہمارے اور آسمان کے بیچ میں کوئی چھت نہیں آنی چاہیے، یہ ایک ان کا خیال تھا، اور کرتے کیا کہ جاتے جاتے اگر کوئی چیز یاد آ جاتی گھر سے لینی تو جب واپس پلٹتے تو ظاہر دروازے کی چوکھٹ سے گزرنا پڑتا۔ اس کو بھی مبالغے کی حد تک حرام کر لیا تو نتیجہ کیا ہوتا کہ گھروں کے پیچھے سے کود کے آتے، یعنی ایک عجیب و غریب کی مداری کا کرتب تو لگ سکتا ہے، دین تو یہ نہیں ہے، اور اس کو تقویٰ کے نام پہ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو روک دیا، یہ کیا کرتے ہو، کاموں کو ٹھیک طریقے سے کیا کرو۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، پیچھے سے کود کے آؤ یا آگے سے آؤ یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، تم اپنے مفروضوں کو دین کا نام نہ دو، اللہ نے کام صحیح طریقے سے کرنے کا حکم دیا ہے۔ دینداری یہ نہیں ہے کہ انسان اس طرح کے ظاہری آداب بنا لے، اور اس کو دین کے اصل دین کیا ہے کہ بندہ رب سے ڈرے اور اللہ کی حدوں کو نبھائے۔ پھر اسی کے بعد آگے جہاد کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ مومن کو دین پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دین کے مجاہد بنانے کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں۔ یہاں سے جہاد کی جو بات ہے جو اللہ کے نبی کے دور میں پیش آیا اور مکہ والوں پر اتمام حجت کے بعد آپ کے عہد رسالت کو نہ ماننے کے جواز میں اب کہا کہ ٹھیک ہے 13 سال انہوں نے تمہیں تنگ کیا ہے، اب تم بھی ان سے بدلہ لے سکتے ہو، لیکن ان سے پوچھو کہ یہ جو بات کرتے ہیں جہاد کی اور قتال کی، کیا اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھیوں کو یہ پسند تھا؟ نہیں۔ آج اسلام پہ ایک الزام لگایا جاتا ہے اور وہ کیا ہے کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ خون کے پیاسے تھے، اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، حالانکہ حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسی آیتوں میں یہاں یہ لا رہے ہیں کہ تمہیں نہیں بھی یہ چیزیں اچھی لگتی لیکن پھر بھی تم اس کو ضرورت کے وقت پہ جائز قرار دے سکتے ہو۔ وہ آگے آیت آئے گی انشاءاللہ، اس کے ساتھ ہم مزید دیکھیں گے، لیکن یہاں لفظ فتنے پہ غور کریں گے، یہاں بات آئی ہے فتنے کی، اللہ فتنہ ختم کرنا چاہتا ہے، اور فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ بندے رب کے نہ ہو جائیں، رب کا ہونے کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا میری ہے، اس پہ میرا قانون چلے۔ دنیا میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا ملک دیکھ لیجئے، وہاں قانون اسی بادشاہ کا چلتا ہے، اسی حکمران کا چلتا ہے، تو یہ دنیا کس کی ملک ہے؟ اللہم مالک الملک تو تل ملک من تشاء، سورۃ آل عمران میں آیت آئے گی۔ کی آگے آپ دیکھیں گے کہ اللہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، تو کیا اس زمین پہ اس کا قانون نہیں چلنا چاہیے؟ آج اگر کسی جگہ کفر کی حکومت قائم ہے تو یہ سراسر اللہ تعالیٰ کا حلم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی الوسیع ہونے کی صفت ہے، ورنہ آج دنیا میں کسی کے پاس اختیار ہو تو وہ کبھی دوسرے کو اپنے ملک کے اندر کوئی دوسرے کا قانون نہ بنانے دے، لیکن اللہ تعالیٰ الصبور بھی ہے، اسلام سے خلاف قوانین بنتے دیکھتا ہے لیکن نہیں روکتا، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں لوگوں کو موقع دیا ہوا ہے، لیکن جہاں پرسیکویشن ہوگا، جہاں لوگوں کو ان کے اسلام پہ عمل کرنے پہ رکاوٹیں ڈالی جائیں گی، تو وہاں پھر اپنا حق جو ہے وہ لیا جائے گا، لیکن یہاں یہ حق جو دیا جا رہا ہے یہ اس وقت ہے کہ جب دوسری طرف سے حملہ ہو جائے، پہل کرنے کی ابھی بھی اجازت نہیں دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں فتنے کو قتل سے بڑا قرار دیا، کیوں؟ اس لیے کہ قتل کی صورت میں تو ایک شخص مرتا ہے نا، ایک بندے کا دین ختم ہو گیا یا اس کی دنیا ختم ہوئی، لیکن فتنوں میں ہزاروں کا ایمان ختم ہوتا ہے، قتل میں تو جان جاتی ہے، فتنوں میں ایمان جاتا ہے، اس لیے کہا کہ فتنوں سے بچو، اور یہ وہ فتنے ہیں کہ جو لوگوں کو دین سے روکتے ہیں، اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ سارے احکامات میدان جنگ کے ہیں، یہ ایسے احکامات نہیں کہ باہر جائیں اور کسی کو اس کے گھر کے باہر بیٹھا دیکھے اور مار دیں، کسی کو گروسری سٹور میں دیکھے تو مار دیں، احکامات جو ہوتے ہیں ان کی جگہ پہ دیکھے جاتے ہیں، یہ تو وہ لوگ تھے جو 13 سال کی تبلیغ کے بعد نہیں مانے، پھر ان کو کہا آپ جاؤ ان سے لڑو، جو تبلیغ سے نہ مانے اس کو جنگ سے منواؤ تاکہ اسلام نافذ ہو، ہم نے ابھی تک تبلیغ کا حق تو ادا نہیں کیا، ہم نے ساری دنیا میں اسلام کا پیغام تو بھی پہنچایا نہیں، ہم کیسے لوگوں کو مارنے کی بات کر سکتے ہیں؟ اسلام کیا چاہتا ہے کہ تلوار اٹھانے سے پہلے قلم اٹھاؤ، پہلے لوگوں کے ذہنوں کو مسخر کرو، پہلے ان کو اسلام کا خوبصورت پیغام تو دو، پھر ان کے ساتھ بات کرو، تم اپنے نبی کے کردار کو خوبصورت بنا کے پیش تو کرو، پھر ان کے کارٹون بننے پہ تم احتجاج کرو، آج ہم نے ریئیکشن کی پالیسی کو پکڑ لیا، یاد رکھیے گا ایک درخت جس سے آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا شجر ممنوعہ، وہ جنت میں تھا، کہ اللہ نے کہا تھا لا تقربا ہذہ الشجرہ، اسی طرح اس دنیا میں بھی ایک شجر ممنوعہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ مسلمان کو اگریشن سے بچایا گیا کہ تم جارحیت پسند نہ ہو جاؤ، تمہارا پیغام دنیا میں محبت پھیلانے کا، تم اپنے حصے کے کام کر کے تو دیکھو، آج جو کافر تمہیں مار رہے ہیں اصل میں وہ تو اپنا حق لے رہے ہیں تم سے، وہ تو اس غصے میں تمہیں مار رہے ہیں کہ تم نے ان کو اسلام نہیں دیا، تم نے ان کو اسلام دیا ہوتا تو کیا وہ تمہیں ایسے چھوڑ دیتے، اور تاریخ میں دیکھ لیجئے کہ جب لوگوں نے لوگوں کو اللہ کا پیغام نہیں دیا تو پھر انہی کتابوں میں آگ لگائی گئی، ہلاکو خان نے جب حملے کیے تھے اس نے مسلمانوں کی لائبریریوں کو آگ لگا کے اور اسی کے اندر جلوایا تھا، اور اسی طرح علماء کی کھوپڑیوں کے مینار بنے تھے، تاریخ کو پڑھ کے دیکھیے، جب مسلمان علم سے کٹتا ہے، جب مسلمان اس کتاب سے کٹتا ہے تو یاد رکھیے دشمنوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، آج اگر دشمن کا حوصلہ بلند ہے تو اس حوصلے کو توڑنے کے لیے آپ کو اٹامک انرجی نہیں کافی، اس کے لیے آپ کو ویپنز نہیں کافی، اس کے لیے ایک ایک بچے بچے کے ہاتھ میں کتاب آئے، قلم آئے، وہ قلم جس کی قسم اللہ نے کھائی والقلم وما یسطرون، وہ حکم جس کا پہلی وحی میں حکم تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام کے ساتھ، اس نام کو بلند کرنا شروع کر دیں، جو جہاں بیٹھا ہوا ہے اپنے لوگوں کی تڑپ دل میں لے لے کہ میں نے ان کو اللہ کی کتاب سے جوڑنا ہے، اور یہی کتاب ہے جو لوگوں کے دلوں میں پھر تقویٰ بھی بھرتی ہے، اور اس کے بعد پھر انسان آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے، ورنہ یاد رکھیے الٹی طرف سے گھڑی چلائیں گے تو کبھی صحیح وقت نہیں دیکھ سکے گا، اللہ کرے کہ ہم اللہ کے کلام کا، اللہ کی کتاب کا خوبصورت پیغام لوگوں کو دیں، پھر اس کے بعد بات کریں، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی کے بارے میں کوئی فتویٰ دینے کا، خود تو نماز نہیں پڑھتے، کافروں کو ہم کیسے برا کہیں، خود تو ہمارا اپنا سارا گیٹ اپ، ہمارا ہر کام جو ہے وہ اسلام سے خلاف ہے، اور ہم اس اسلام کی حمیت میں کیسے لوگوں کو برا کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس کتاب سے جوڑ دے، یہ وہ کتاب ہے، یقین کریں یہ کتاب ایسی چیز ہے جس سے جہاد شروع ہو جاتا ہے، آپ کتاب پڑھتے ہیں نا فوراً آپ کے ارد گرد ذرا گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، لوگ سوچتے ہیں ان میں کوئی چینج آنے لگا ہے، ضرور گھر میں بے چینی آتی ہیں، پھر دوستوں میں بے چینی آتی ہے، پھر معاشرے میں چینج آتا ہے، یہ چینج وہیں سے شروع ہوتا ہے، جہاد اور قتال تو یہ بڑی ہی آخر کی بات ہے، پہلے اپنے نفس کو اللہ کی طرف مائل کریں گے، ابھی ہم سو کے تو اٹھ نہیں سکتے، اللہ کے لیے ہم جہاد کہاں کریں گے، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں اپنے نفس پہ قابو آ جائے، اور اس رمضان کو یقین کریں اس خیال سے اپنائیے گا کہ اللہ میں نے اپنے نفس پہ قابو پانا ہے، کہ اللہ میں نے ہر دن اپنی کو بری عادت چھوڑنی ہے، میں نے ضرور تیری کوئی ایک ایسی چیز دیکھنی ہے کہ جس کا واقعی میں جس کو اپنی زندگی میں لا سکوں، اور پھر یہاں بات ہوئی اللہ کی نشانیوں کی بھی تھوڑی سی بات کروں گی، پیچھے ایک نشانی اللہ تعالیٰ کی گزری ہے، یعنی ابھی تک جتنی آیتیں پیچھے ہوئی ہیں اس میں دیکھیں، پہلے تو روزے کو ہی دیکھ لیں کیا کیفیت ہے، وہ لوگ جو اپنے موٹے وزن سے بدتنگ آئے ہوتے ہیں نا ڈائٹنگ کے نام پہ، چھوڑ دیں وہ بھی آنکھ چرا کے نا منہ میں ایک مٹھائی کی ڈلی ڈال ہی لیتے ہیں، سچ شوگر پیشنٹ ہے سارے گھر والے ان کی پرہیز پہ لگے ہو نا تو وہ چپکے سے جا کے نا فریج میں سے ایک چیز ڈال ہی لیتے ہیں، کیا یہ روزہ اللہ کی نشانی نہیں ہے، کس کا احساس ہے، اللہ کا احساس ہے نا، تو اس کو بھی اب سائنس آف اللہ تعالیٰ میں لکھیں گے، پھر اس کے بعد دیکھیے قرآن، یہ قرآن تو اللہ کی پیاری نشانی ہے، پچھلے نبیوں کو جو معجزہ دیے وہ وقتی طور پہ ہوتے تھے، اور اس کے بعد جب وہ ختم ہو جاتے وہ معجزے ختم، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا یا ید بیضہ تھا وہ ختم ہو گیا، آج اس کا کوئی نشان نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزے ہیں آگے سورۃ آل عمران میں تذکرہ آئے گا ختم ہو گئے، لیکن قرآن اللہ کے نبی کا معجزہ ہے کہ جو رہتی دنیا تک لوگوں کے دلوں کو مسخر کرے گا. آپ اس کی گواہی دے سکتے ہیں. آج ہم اس 14ویں صدی کے بعد 15ویں صدی میں اس کو پڑھ رہے ہیں. کیا آپ کو ابھی تک جتنی آیتیں پڑھی لگا کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے؟ آپ کو یہ اولڈ فیشن کتاب لگی؟ آپ کو یہ اساطیر الاولین لگی؟ نہیں لگی. اور میں ہر سال پڑھاتے ہوئے اس کے اندر سے ایک نیا رنگ لیتی ہوں. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ یہ کیا معجزے ہیں؟ یہ بات پچھلے سال کہاں تھی؟ یہ میرے اس دماغ میں کیوں نہیں آئی جو مجھے اس دفعہ سمجھ آ گئی؟ یہ ہے اس کا معجزہ ہونا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ شوہر بیوی کا تعلق یعنی شادی نکاح یہ بھی ایک نشانی ہے. اس پہ انشاءاللہ ہم تفصیل اس کی ان سورہ روم میں کریں گے اللہ نے چاہا. پھر اس طرح یہاں ایک اور نشانی ہے وہ دیکھ لیجئے, اور وہ کیا ہے؟ اہلا, چاند کا گھٹنا اور بڑھنا. سبحان اللہ کہنے کو دل چاہتا ہے. یہ باہر تو ایک لگی ہوئی ہے جنتری, اس کو تو ہم دیکھتے ہی کم ہے. ہمارے تو پردے اتنے گہرے ہیں کہ ہمیں تو چاند کے چڑھنے اور اترنے کا اور اس کی تاریخوں کا نہیں پتہ چلتا. ہم نے تو چاند کی بھی تاریخ دیکھنی ہوتی ہے تو ہم کمپیوٹر سے یا ٹی وی سے دیکھتے ہیں. ہم تو وہ جنتری جو اللہ تعالیٰ نے کھلے آسمان پہ رکھ دی تھی اس کو بھی نہیں ہم محسوس کرتے. ہم باقی کہاں جا کے دیکھیں گے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ چاند, یہ سورج, یہ ستارے, یہ ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو اس دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. انہی میں سے اب ایک چیز آگے آ رہی ہے.